أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء کی چند آیتیں رہ گئی تھیں جن کی آج تلاوت کی گئی ہے. اب تعالیٰ شانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے، ذکر کے بعد، یعنی ذکر میں لکھنے کے بعد، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے رہیں گے. تین باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہاں زبور سے کیا مراد ہے، دوسرے من بعد ذکر سے کیا مراد ہے، تیسرے زمین کے وارث ہونے سے کیا مراد ہے. بات کا مفہوم یہ ہے کہ زبور میں اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی ہے اور یہ بات ذکر کے بعد لکھی ہے کہ زمین کی وراثت جو ہے میرے نیک بندوں کے لیے رہے گی، زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے. عام مفسرین کے پاس زبور سے مراد کتابیں ہیں، کیونکہ زبور تحریر کو کہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی وہ مراد نہیں، بلکہ جتنے صحیفے آسمان سے نازل ہوئے وہ مراد ہیں. ایک تفسیر اس کی مشہور یہ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ زبور سے ہے داؤد علیہ السلام کی زبور مراد ہے اور ذکر سے تورات مراد ہے. یعنی تورات میں بھی اس مضمون کو ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے بعد میں زبور میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا. اگر پہلے معنی مراد ہوتے ہیں کہ زبور سے تمام آسمانی صحیفے مراد ہیں، تو ذکر سے ام الکتاب مراد ہے. ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ. یعنی یہ بات ہم نے لوح محفوظ میں بھی لکھی، اور پھر اس کے بعد میں جتنی کتابیں اور صحیفے ہم نے نازل کیے اس میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں میرے نیک بندے رہیں گے. زمین سے مراد اکثر مفسرین کے پاس زمین جنت ہے، اصل میں ارض الجنہ ہے. جیسے قرآن پاک میں وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تم کو وراثت میں دی گئی ہے تمہارے عملوں کے سبب سے. یہ آیت اور اسی طرح کی آیتوں سے یہ مضمون مستفاد ہے اصل میں، کہ جنت میں جو ہے نا وہ صرف ایمان والے ہی جائیں گے، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہیں جائیں گے. کیونکہ یہ بات تو ہم کو کامن ہے، ہم سب کے نزدیک جانی پہچانی ہے، لیکن وہ جانی پہچانی کہاں سے ہے؟ وہ اسی طرح کی آیتوں سے ہے. تو الارض سے مراد ارض جنت ہے بہت سے مفسرین کے پاس. یہ حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے، لیکن حضرت ابن عباس ہی سے ایک دوسرا مضمون بھی منقول ہے، دوسری تفسیر بھی ہے اس کی، وہ یہ کہ الارض سے مراد یہ عام ہے، جنت کی زمین بھی مراد ہے، دنیا کی زمین بھی مراد ہے. اگر دنیا کی زمین کو بھی اس کا مفہوم عام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات طے کی ہے کہ اصل حقدار زمین پر اقتدار کے ایمان والے رہیں گے. آخرت میں جنت جو ملے گی وہ تو ایمان والوں کو ملے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے حقدار جو ہیں وہ ایمان والے دنیا میں رہیں گے. اگر دنیا ایمان والوں میں ایمان صحیح آ گیا تو پھر ان کو زمین کا اقتدار مل جائے گا. اس مضمون کو کی آیتیں دوسری جگہ پر بھی ہیں جسے تائید ہوتی ہے کہ یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں سے جو تم میں سے بھی ہیں کہ جو ایمان اختیار کریں گے اور عمل صالحہ اختیار کریں گے ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے. کم استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ فساق و فجار کو ختم کر کے، ان کو عذاب دے کے، ان کو مغلوب کر کے، اہل حق کو غالب کیا، اہل ایمان کو غالب کیا، ان کو زمین کا وارث بنایا. اس کے بعد کا جملہ اور مزید اس کی تقویت کرتا ہے کہ مستخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم، اور قدرت دے دیں گے اس دین کو نافذ کرنے اور چلانے کی جس سے اللہ پاک ان سے راضی ہے، جس دین کو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو جمانے کی طاقت دیں گے، اس کو چلانے کی، اس کو نافذ کرنے کی. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور اس کا بھی وعدہ ہے کہ خوف کے بعد خوف کو امن سے مبدل کر دیں گے، خوف امن میں بدل جائے گا، عدم استحکام دین کا استحکام میں بدل جائے گا اور زمین کی خلافت ان کو مل جائے گی بشرطے کہ ایمان ہو اور اعمال صالحہ ہوں. تو قرآن پاک کی اور آیتوں میں بھی ہے یہ مضمون. تو یہاں اگر الارض سے مراد عام ہو اور خود دنیاوی اقتدار اور دنیا کی زمین بھی مراد ہو تو ہو سکتی ہے، اور بہت سے مفسرین یہ معنی مراد لیتے ہیں. اس تقریر کے اعتبار سے یہ مضمون مستفاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے زمین پر اقتدار کی پہلی شرط ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اس کے بعد سیاست ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کی کوشش کے بغیر سیاست میں جائیں گے تو مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہوگا، اور اگر کامیاب ہوا بھی تو وہ ناکام ہونے کے ہی معنی میں ہوگا. دوسروں کا غلبہ، دوسروں کا ڈومینیشن، دوسروں کے زیر اثر، وہ نہیں بتو ان کی اور غیروں کی ایک ہی بات ہوگی. پھر تو ایمان والے کی حکومت ہوئی تو کیا، جب دینی حکومت نہیں ہے، مذہبی حکومت نہیں ہے تو ایمان والے کی ہوئی تو کیا، بے ایمان کی ہوئی تو کیا، ایک ہی بات ہے. بلکہ بےمان کی ہونے کے مقابلے میں بےمان کی ہونا نسبتاً بہتر ہے ایمان والے کی حکومت ہونے کے مقابلے میں، نسبتاً بہتر ہے. وہ نسبتاً بہتر اس لیے ہے کہ بےمان کی حکومت میں بےمان حکومت کر رہا ہے، ایمان والا اپنے ایمان پہ ہے چونکہ حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اپنے مذہب پہ تو ہے. ایمان والا ہو کر حکومت اس کے ہاتھ میں ہو پھر وہ مذہب کو رائج نہ کرے، نافذ نہ کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے. بھائی جب تیرے پاس قدرت ہے تو کیوں نافذ نہیں کر رہا، اس کا مطلب تو مانتا نہیں. بلکہ وہ کہہ بھی دے کہ میں نہیں مانتا تو ہو گئی بات، قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر کہے کہ نہیں ہم اسلامی قانون کو نافذ نہیں کریں گے، مثلا کہے کہ ہمارا دستور الگ ہے، کیا مطلب بات کا ہے، ختم ہو گئی بات. اسے تو بے ایمان بہت اچھا ہے. تو ایمان کی زمین پر اقتدار کے واسطے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان کی ہے، اور دوسری شرط جو ہے وہ اعمال صالحہ کی. پہلی اور دوسری شرط ملا کے ایک شرط بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دینداری لوگوں میں آئے تو پھر اس کے بعد میں چاہے ان کو تدبیر کرنا پڑے سیاسی طور پر یا نہ کرنا پڑے، دونوں صورتوں میں اقتدار مل جائے گا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیاسی تدبیر کے اسباب بنائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسباب نہ بنائے، کیونکہ دونوں طرح کے کام ہوئے ہیں سابق میں. جیسے بنی اسرائیل کا قصہ ہے، بنی اسرائیل کو جو محکومیت اور مغلوبیت اور مظلومیت چل رہی تھی فرعون کی طرف سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بتایا کہ پورے بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے ٹکراؤ، یہ فرمایا کہ ٹکر لینے کا نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اسباب کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، جمنے والی بات نہیں ہو. حالانکہ اللہ پاک کو تو قدرت ہے ٹکرا کے بھی غالب کر دیں، لیکن ان کے لیے یہ مصلحت تجویز ہوئی. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس میں کیا اللہ پاک کی کتنی بڑی مصلحت تھی کہ ان کے لیے یہ مصلحت تجویز ہوئی، کیونکہ بعد کے حالات میں بتایا کہ جس طرح کے بے اعتمادی اپنے نبی پر، جس طرح کا تذبذب اور شک اور جس طرح کا ڈھیلا پن مذہب کے معاملے میں ان کے اندر تھا، اس کے ساتھ مدد خداوندی نہیں رہتی. اگر ان کو ٹکرایا جاتا فرعون سے اور فرعونیوں کے ساتھ میں، تو بنی اسرائیل جیت نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کے واسطے جو ایمان چاہیے، جو توکل چاہیے، جو اعتماد چاہیے، جو اخلاص چاہیے، جو استقامت چاہیے، وہ بعد میں حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے ساتھ کے سفر میں بھی نہیں رہی ان کے پاس. اور پورا قرآن پاک ان کے واقعات سے اس مضمون کو بتانے کے لیے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تدبیر فرمائی بنی اسرائیل کے لیے کہ کہا کہ مصر سے نکل جاؤ تم بنی اسرائیل کو لے کے، اور پھر ان کی اجازت کے بغیر نکل گئے. تو وہاں جو آگے دریا تھا، دریا کے آگے رک گئے، اتنے میں فرعون پیچھے سے لشکر لے کے پہنچ گیا. تب بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ایسا نہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کا حکم پکڑاتا نہیں، وہ تو آپ کو راستہ دے گا، تسلی رکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو. خیر وہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا لے کے پانی پہ مارو، اس میں راستے بنیں گے. کوئی برج نہیں بنایا گیا، کوئی اور تدبیر اختیار نہیں کی گئی، پانی پہ ڈنڈا مارنا تھا. یہ قدرت ہے اللہ پاک کی. پانی جو ہے وہ 12 حصوں میں ایک مار پہ 12 حصوں میں بٹ کے جم گیا، اور 12 راستے بنے، قرآن پاک میں ہے. اور تود العظیم تھے، کتود العظیم یعنی پانی کے جو پیسز ٹھہر گئے تھے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹیلوں کی شکل میں ٹھہر گئے تھے. جو پانی تھا وہ ہٹ کے جام ہو گیا، وہ پانی وہاں سے ہٹ کے جام ہو گیا. وہ جو کہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے ان کو دینا تھا، ان میں لڑائیاں بہت تھے. وہ جی ایک قبیلہ جس راستے سے جا رہا ہے، دوسرا اس کو میں جانا پسند نہیں کرتا تھا، پہلا اس کو پیچھے والے کو آنا پسند نہیں کرتا تھا، تو وہ حرکت رہتی تھی ان میں. تو 12 ہی راستے بنائے، 12 چشمے پوٹتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لڑائی تجویز نہیں فرمائی، ان سے فرمایا کہ بس تم لے کے نکل جاؤ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، فرعونیوں کو یہ سجھایا کہ وہ لوگ تو بے سہارا لوگ ہیں، ان کی پٹائی کر دیں جا کے، نہیں تو ایک جگہ جائیں گے، اپنا اقتدار بنائیں گے، پھر وہاں سے ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، ایک نئی مصیبت کھڑی کریں گے. وہ پیچھا کیا. اس پیچھا کرنے کے مضمون کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا، وہاں سے نکال کے لائے ہم، اور یہ فرمایا کہ ان کے باغوں کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، ان کی کرسیوں کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، ان کے محلات کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، ان کی نہروں کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا، اور ان کے پیسے کو ڈسٹرب ہونے نہیں دیا. اخرجناہم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک وارثناہا بنی اسرائیل. ہم نے ان کو نکال لیا. ظاہر ہے کہ لڑائی بھڑائی ہوتی ہے تو جلانا، مارنا، توڑنا، ڈھول دھماکے، یہ سب چیزیں ہوتی، یہ کوئی چیز ڈسٹرب ہونے نہیں دی. راتوں رات ان کو وہاں سے نکالا، سب چیزیں جیسی کہ ویسی بحال تھیں. بنی اسرائیل کو کہا کہ دوسری طرف سے تم لوگ جا کے بیٹھ جاؤ، ان کو ساروں کو خالی ادھر سے کیا، ادھر سے ان کو بھیج دیا. کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، وہ ایمان کی وہ کیفیت ان کے پاس میں نہیں تھی، لیکن اتباع موسیٰ علیہ السلام کی جاری تھی اس وقت، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. تو اگر ایمان اور اعمال صالحہ آ گئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شکل میں حق تعالی شانہ مرحمت فرما دیتے ہیں. اور امت مسلمہ کے ساتھ میں بھی ایسا بہت ہوا ہے. پہلے تو حضرات صحابہ کا دور آیا جس کے اندر ان کے ساتھ ان کو باضابطہ جہاد کرنا پڑا، کافروں سے لڑنا پڑا، بڑی قربانیاں دیں، ان کے حوصلے، ان کے عزائم، ان کے معاملات ویسے رہے. اللہ پاک نے زمین کی خلافت دی ان کو، بے تحاشا وسعت جو ہے نا روز کے حساب سے مملکت اسلامیہ کی وسعت ہوتی تھی، وہ یوم کے حساب سے، یومیہ حساب سے وسعت تھی. مامور ارض کے بڑے حصے پر اللہ پاک نے ان کو خلافت دی. لیکن پھر آہستہ 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 جیسے جیسے دین اور ایمان میں کمزوری آتی گئی تو سمٹتی گئی چیز، چھوٹی ہوتی گئی، دائرہ اس کا، سرکل اس کا کم ہوتا گیا. لیکن پھر اس میں جب ایمان والوں میں پھر ایمان نئی لہر آئی، پھر نئی طاقت آئی، پھر دینداری آئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ بغیر لڑے بھیڑے کے ان کو اللہ پاک نے اقتدار دیا. ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اور کئی جگہوں پر ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یعنی اہم مسئلہ بغداد کا تھا، کیونکہ بغداد تخت خلافت رہا مسلمانوں کو عرصے تک. تاتاری فتنے میں مسلمان مغلوب ہو گئے تھے، تاتاری پورے غالب آ گئے تھے. اب ان کی حالت یہ تھی کہ تاتاری لوگ جو ہیں مسلمان کو دیکھ کے مسلمان سے اپنے کتے کو بہتر بولتے تھے، کتوں کے پالنے کے عادی تھے، کتے کو لے کے پھرتے تھے. کوئی مسلمان جا رہا ہوتا تو اس سے مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا کتا بہتر ہے اس سے. تو اتنی زیادہ ذلت اور مظلومیت کے دور سے گزرے اس زمانے میں مسلمان. خدا کی کرنی دیکھی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں عجیب معاملہ ہوا. وہ یہ ہے کہ بغیر لڑائی بھیڑائی کے جو کابینہ تھی حکومت کی وہ پوری ایک ساتھ مسلمان ہو گئی، پورے کے پورے وزرا، بادشاہ بھی، وزرا بھی، اور منسٹرز بھی، فلاں بھی فلاں بھی، مشیرین بھی، مشیران بھی، سارے کے جو ہے نا ایک ساتھ مسلمان ہو گئے. تو جو غیروں کی حکومت تھی وہ آٹومیٹکلی اپنوں کی بن گئی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. سنم خانہ بنا ہوا تھا، ان مشرک تھے وہ لوگ، بت خانے کے، بت کے بتوں کے پجاری. تو وہ کعبے کے محافظ بن گئے، یعنی اسلام کے محافظ بن گئے. ایسا ہوا ہے اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی. تو اسی وجہ سے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اقتدار جو ہے وہ دراصل موروث موعود ہے. اگر ایمان اور اعمال صالحہ مسلمانوں میں آ جائے تو اقتدار موعود ہے زمین کا، کہ زمین میں ان کو بڑائی دے دی جائے گی. اب یہ وعدے کے پورا ہونے کی جو شکل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ لڑائی بھڑائی کی نوبت آ کر ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر کی کوئی شکل اللہ بنا دے. اس لیے مصلحین جو پیدا ہوئے اس امت میں، اولیاء اللہ میں، اس زمانے میں، اس 100 سال میں، 150 سال میں، ان لوگوں کے سوچ کا انداز یہی تھا. یہ اصل میں تھنک اور تھاٹ کا جو فرق ہوتا ہے وہ کہاں سے کیسے شروع ہوتا ہے، اس کی بیسس کیسے قائم ہوتی ہیں وہ دیکھو. آپ وہ یہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا اس وقت، ہندوستان کے، پاکستان کے، ایشیا کے مسلمانوں کا، غیروں کا، دوروں کا، دور والوں کا تو کوئی حساب نہیں تھا، حتیٰ کہ عرب بھی اسی کے مارے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال ان کے کمزور ہو گئے. غیروں کی مشابہت، غیروں کا طور طریق، شادی بیاہ کے معاملے میں غیروں کو اختیار کرنا، عقیدوں کی خرابی، اعمال کی خرابی، نماز روزے کی بربادی، بالکل جیسے جو ہے نا یہ بوسنیا اور جشنیا وغیرہ کے مسلمانوں کا حال تھا چند سال پہلے، لڑائی بھڑائی ہونے سے پہلے. ابھی آیا ہے نا ان میں شور، تھوڑا سا احساس آیا تو تھوڑی سی دینداری پیدا ہوئی ہے. ورنہ یہ تھا کہ ان کو پہچاننا ہی مشکل تھا کہ یہ لوگ مسلمان بھی ہیں لیکن اپنے کو بولتے مسلمان تھے. یہی تقریباً حال ایک زمانے میں اپنے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کا رہ چکا ہے. جب زوال آیا تھا، جب یہ لوگ آئے، غیر آئے ہمارے، ان مسلمانوں سے حکومت انہوں نے چھینی، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، 200 سال رہا وہ قبضہ. اس 200 سال میں جو حکمت عملی اور تدابیر اختیار کی گئی اس میں بالکل سیاسی اعتبار سے تو یہ ختم ہو گئے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی تقریباً ختم ہو گئے تھے. بڑی حکمتیں اختیار کی گئی تھیں، بڑے چال چلے گئے تھے. تو اس میں جو یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ جیسے یہ بوسنیا اور جچنیا کے مسلمانوں کا حال تھا، اپنے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کا بھی قریب قریب وہی حال ہو گیا تھا. مذہب کے نام سے جو چیزیں تھیں، مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جہاں اسلامی ریاستیں تھیں وہاں پر اسلام کے نام کی چیز تک نہیں تھی. آپ حیرت کریں گے کہ مسجدیں وغیرہ مملکت اسلامیہ حیدرآباد میں اب بنی ہیں زیادہ، زوال کے بعد، سقوط حیدرآباد کے بعد. سقوط حیدرآباد سے پہلے عاشور خانے زیادہ تھے مسجدوں سے. مسجدیں پہلے کی جو بنی ہوئی تھیں، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کی جو مسجدیں تھیں، مکہ مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، فلاں مسجد ہے، جو مشہور مساجد تھی، خیرت آباد کی مسجد ہے، یہ بڑی بڑی مسجدیں تھیں اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں کہیں کہیں تھیں. تو ان کی تعداد جو ہے بہت ہی کم تھی، اور اقتدار مسلمانوں کا تھا، نہ نماز کے نہ روزے کے، محرم کے، عاشورے کے، علموں کے. ابھی تک بھی دیہات 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر تک حیدرآباد سے شہر سے جو دیہات ہیں، وہاں بہت سے ایسے دیہات ابھی بھی ہیں جو اس سے بھی اس وقت سے بھی آباد ہیں، مسجد وہاں پہ نہیں. اب بن رہی ہیں تبلیغ والوں کی جد و جہد سے، ان کے آمد و رفت سے، دھیرے دھیرے مسلیوں کے تیار ہوتے رہنے سے، پھر ایک مسجدوں کا نظام دھیرے دھیرے اس میں قائم ہونا شروع ہوا ہے. تو اب اندازہ فرمائیے کہ کیا حال رہا ہوگا. بالکل ایسے تھا، بھوپال کا ویسے ہی حال ہو گیا تقریباً، اور لکھنؤ کا وہی حال ہو گیا تھا، گوالیار کا وہی حال ہو گیا تھا، میسور کا وہی حال ہو گیا تھا. بہت عجیب و غریب حالت ہو گئی تھی. تو پھر اس وقت کے بعد اللہ والوں کو اللہ نے یہ سجائی دیا کہ دین کی محنت کرو. بس حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ ان کے مسلمانوں کو اوپر لانے کی صورت ہی یہ ہے کہ ان میں دین کی محنت کی جائے، ان میں دین آئے گا، وہ اوپر آنے کی شکلیں بنیں گی. اگر ان میں دین نہیں آیا تو ان کے اوپر آنے کی کوئی شکل بن بھی نہیں سکتی. حضرت شاہ عبد القادر رائےپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ملفوظات میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو دین پر لانے کی مسلسل محنت کی جائے اور 200 سال کی جائے گی تو مسلمان واپس اپنی حالت پر آ جائے گا اقتدار کی، بے اعتبار مذہب کے اور بے اعتبار قیادت اور اقتدار کے بھی. اور 200 سال محنت چاہیے، صحیح نہج پہ محنت چاہیے، کنٹینیو چاہیے. صاحب کشف بزرگ تھے وہ. تو اصل مسئلہ اس وقت کی امت مسلمہ کا، امریکہ کا ہو، رشیا کا ہو، چائنا کا ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، غیر عرب کا ہو، سوڈان کا ہو، صومالیہ کا ہو، ملیشیا کا ہو، تھائی لینڈ کا ہو، آئی لینڈ کا، کہیں کا بھی ہو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے کو ایمان والا کہتا ہے وہ ایمان اس کا مضبوط صحیح ہو جائے، اور پھر اس کے اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اعمال صالحہ کا رواج عام ہو جائے اس میں. اور جو وعدے اللہ پاک کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ دنیاوی لین کے، وہ اجتماعی ہوتے ہیں، انفرادی نہیں ہوتے. اللہ پاک کے وعدے دو قسم کے ہیں، ایک ہر ایمان والے کے ساتھ میں وعدہ انڈیویجول سطح پر انفرادی، آخرت میں انفرادی سطح پر ہیں وعدے، دنیا میں اجتماعی سطح پر ہیں وعدے. جیسے فرمایا کہ تمہارے خوف کو امن سے بدل دیا جائے گا، تم کو زمین میں جمع دیا جائے گا، تم کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے عزت ہے، وغیرہ وغیرہ. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک کی طرف سے یہ مضمون مذکور ہے. وعدے ہیں بہت سے، احادیث میں وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے. اور اللہ پاک کوئی بوڑھے نہیں ہو گئے چونکہ وہ بوڑھے نہیں ہوتے، کوئی کمزور نہیں ہو گئے چونکہ وہ کمزور نہیں ہوتے، کوئی عاجز نہیں ہو گئے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہوتے، مخلوق ان سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہو گئی. الان کما کان، ویسے ہی رہیں گے ہمیشہ، ویسے ہی ہیں، ایک سیکنڈ کی بات ہے ان کی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فیصلہ کر دیا. مشروط فیصلہ کر دیں یا غیر مشروط فیصلہ کر دیں. مشروط فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ پیدا ہوئے نا، تو ان کا فیصلہ اب تھوڑا ہی ہوا پیدا ہونے کا، ہو وہ بہت پہلے ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ فلاں صدی میں، فلاں کے گھر میں، فلاں وقت میں خالد پیدا ہو، بولے تو جب انہیں پیدا ہوا تو ہے، مگر یہ حکم پہلے کا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے ہی وہ چیزیں لگا دیتے ہیں، وہ یہی مطلب ہے تقدیر کا. تو ابھی تھوڑی بنی ہے، وہ تو پہلے سے بنی ہوئی ہے. چاہے وہ فیصلہ ویسا کریں چاہے وہ ایسا کر دیں، سڈنلی کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، ان کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. تو اس لیے اس زمانے کی مسلمانوں کے لیے سیاست یہی ہے کہ ان میں پہلے دین کو لایا جائے. یہ زمانے میں سنا ہے میں نے، سید قطب شہید جو ہیں وہ کام کر رہے تھے اخوان کا، صدمہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھا تھا. جو لوگ اخوان المسلمین کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہے کیا چیز تھی وہ، کیا ہے کیا نہیں. اس میں لکھا تھا کہ آپ اس وقت جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مت کیجئے، اس وقت جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیجئے، تو وہ وقت آ جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا. اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں، اور وہ کیا جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو نہ اس کا وقت آئے گا نہ اس سے پہلے کا وقت آئے گا. 70 سال ہو گئے اس بات کو کہے ہوئے ان کو، आज तक वही कंडीशन पे बैठा हुआ है फलस्तीन पूरा का पूरा। क्योंकि अभी फलस्तीन में थोड़ी दीनदारी आई है, वरना आपको पता है कि जब फलस्तीन में जमातें गश्त करती थी, ज्यादा लंबी बात नहीं है, 15-20 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं आपसे, एक जमात फलस्तीन जाके आई थी, फलस्तीन की जमात हमारे पास आई थी वो भी, और जो जाके आई थी वो भी, वो कह रहे थे कि वहां के लोग, वहां के टेंटों में और जाने वाला रिफ्यूजीज जहां ठहरे हुए थे लबनान के एरिया में, बेरूत के एरिया में, इधर से उधर से आके उनमें जब गश्त की, तो वो लोग कह रहे थे वल्लाही मा नुसल्ली हत्ता युरज्जिअना अल्लाहुल कुद्स, खुदा की कसम हम नमाज नहीं पढ़ेंगे जब तक अल्लाह बैतुल मुकद्दस वापस न करे। इस टाइप का तो माइंड है, ऐसी तो ज़हनियत थी, कहां से मिल जाता हूं। तो वो इस्तेदाद दीन की लाने का है, पहले असल में ईमान लाने का है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का की सियासी हिकमत अमली यही है कि भाई मुसलमान है ना, आप तो इस्लाम पे आओ पहले, मुसलमान इस्लाम पे नहीं आना है तो तुमको तरक्की हुई तो क्या, नहीं हुई तो क्या, तुम्हारे हालात सुधरे तो क्या, और न सुधरे तो क्या, न सुधरना बेहतर है सुधरने से, न सुधरना बेहतर है सुधरने से, इसलिए कि ईमान तो है ना, तो हालात का सुधरे हुए न होना गुनाहों का कफारा बनता है, तौबा का काम करता है, आखिरत की पिटाई को कम करने का काम बनता करता है, इसलिए यह है। हजरत मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई इसलिए मुसलमानों की सियासत यही है कि कोई सियासत नहीं उनकी फिलहाल, इस वक्त वो सियासत के नाम पे करते कुछ नहीं, बातें ज्यादा करके फंस जाते हैं, हाथ में बंदूक नहीं है, शेर को कंकर मार के उठा देते हैं, वो जब पंजा मारने को आता है तो है ही नहीं डिफेंस करने के वास्ते, दिफा करने के वास्ते जूते खा जाते हैं पेट भर, जगह जगह ऐसे ही होता है। हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़ी जोशीले तकरीर करके हमारे लोग हमारे सियासी लीडर जो है ना एकदम जोश में ला देते हैं, वो ऐसा कर देंगे, तैयारी बिल्कुल नहीं एक पैसे की, मजहबी भी नहीं, इवन गैर मजहबी यानी तदाबीर की लाइन की भी नहीं, वो सामने वाले को जोश में ला के उसको मुश्तैल करके कुछ भी करने को दे देते हैं, और जब अब मुसीबत आ जाती है इधर उधर गलियों में इधर उधर भागते हैं, पुलिस वाले पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, रोज आना होता ही हमारे पास। 8,000 से ज्यादा नौजवान बिला वजह का जेलों में पड़ा हुआ है, मुस्लिम नौजवान, थोड़े दिन पहले मैंने एक दो साल पहले की रिपोर्ट है, पता नहीं अब तक और कितने हजार इजाफा कर दिए होंगे बिला वजह के, यानी कोई उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं है, कोई उनके ऊपर, बस ये है कि साहब जब गड़बड़ हो रही थी उस वक्त पकड़ लिया तो आज तक नहीं छोड़ा है, ये सूरत है, इससे क्या फायदा है। एक दो मुसलमानों के साथ में अगर ऐसा हो जाए तो पूरी उम्मत को फिक्र करने के बाद, हजारों में हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाबरी मस्जिद के मौके पर जब बहुत ज्यादा शोर हंगामा करते थे, मुसलमान ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो लोग भी समझते थे कि शायद ही कुछ अंदर से तैयार है ये क्या। बाबरी मस्जिद में जब उन्होंने जुरत की और मुसलमान उस वक्त कुछ भी नहीं कर सका, तो उनको समझ में आ गया कि ये खाली बोतल है, कुछ भी नहीं है यहां पे। अगर उस वक्त शोर ना करते और उनको मस्जिद तोड़ लेने देते तो ना बेइज्जती होती इतनी ना बदनामी होती। शोर करने से बेइज्जती भी हुई, बदनामी हुई, जानी नुकसान अलग हुआ, मस्जिद का नुकसान अलग हो गया। ये सब हमारी बेहिकमती है, बेसिया। तो इस पर हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस वक्त उम्मत में दीन न होने की वजह से क़ियादत की सलाहियत को मुसलमान ने खो दिया है। जैसे सहाबा किराम का मामला था कि जब सख्त सहाबा किराम में ईमान और आमाल नहीं आए थे, कुरान और हदीस का इल्म नहीं आया था, तो उनको बकरियां चराने का ढंग नहीं आता था, ऊंटों का चराने का ढंग नहीं आता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा शोएब अबी तालिब के करीब से गुजर रहे थे, वहां जाते जाते रास्ते में रोने लगी और फरमाया कि ये वो जगह है कि जहां मेरी खाला मुझे मारा करती थी कि तुझे ऊंट चराने नहीं आते, तुझे बकरियां चराने नहीं आती, क्या बनेगा तेरा, देख दूसरों के ऊंटों को देख, दूसरों की बकरियों को देख, तो वो खूब पेट भर के आ जाती हैं, उनके थन जो है ना दूध से भर जाते हैं, इस पे मुझे पिटाई होती थी, और आज अल्लाह ने मुझे अरब और आजम का जो है ना अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, और ऐसा वैसा भी नहीं है कि जबरदस्ती बना दिया वो बन गए थे, क़यामत तक के वास्ते नमूना है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत। हमारे पास के जो सियासी लीडर हिंदुस्तान बना था, तकसीम हुआ था, आजाद हुआ था, तो उस वक्त यही कहा था कि हम जो हुकूमत चाहते हैं वो अबू बकर उमर जैसी चाहते हैं। उस जमाने में थोड़े से गैर मुस्लिम भी जो है ना संजीदा बोलने वाले थे, सोचने वाले थे, उसने यही कहा था कि हम अबू बकर उमर जैसी हुकूमत चाहते हैं। तो हजरत उमर को हजरत उमर किसने बनाया, किस चीज ने बनाया था, سرکار کے فیض نے بنایا تھا، لیکن سرکار کا فیض تو آیا قرآن و حدیث کی شکل سے نا. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی ایک خصوصیت ہے کہ آدمی کی اندرونی صلاحیتوں کو اور اضاف کو بڑھا کر دیتے ہیں، اجاگر کر دیتے ہیں، نکھار دیتے ہیں. تو امت میں بے شمار صلاحیتوں والے افراد موجود ہیں، لیکن ایمان اور عمل نہیں ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں. تو جیسے اور چیزیں ضائع ہو گئی، بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کی قیادت اور ان کی لیڈری کرنے کی صلاحیت کہاں سے رہے گی؟ وہ بھی نہ دنیاوی انتظام کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ صلاحیت ختم ہو گئی. اب جب صلاحیت نہیں ہے ان میں، اگر یہ لڑ بھیڑ کے لے بھی لیں گے کہیں کا اقتدار، تو ان کو سر پٹوبل سے فرصت نہیں رہے گی. اور آنکھیں اس کو مشاہدہ کر رہی ہیں. حل یہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہر جگہ پر دین کی محنت ایسے کی جائے کہ کم از کم وہ اپنے عقیدوں کے اعتبار سے اور نمازوں کی پابندی کے اعتبار سے اور ظاہری طور پر سنت کی پابندی کے اعتبار سے صحیح ہو جائیں. پھر آہستہ آہستہ معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں. یہی واحد حل ہے ان کے مذہب کو سدھارنے کا بھی، اور یہی واحد حل ہے ان کی دنیا کو سدھارنے کا بھی. چاہے تبلیغ والوں کو دیکھو، ان کے بزرگ یہی لین سے بات کرتے ہیں. اہل علم کو دیکھو، علماء کرام اسی لین سے بات کرتے ہیں. اہل تصوف اور مرشدین کی دیکھو، وہ اسی لین سے بات کرتے ہیں. کہ حل مسئلے کا جو ہے نا امت مسلمہ کے دین اور دنیا، چونکہ تین ہی شعبے ہیں بیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تین شعبے ہیں اور یہ تینوں حضور کے ہیں اور تینوں پر حضور نے پورا پورا توجہ دی ہے. اور ایک پہ توجہ دے کے دوسرے سے نظر انداز کرنا حضور کے اس حصے کا انکار کرنا ہے. اور اس میں درجے فرق مراتب بھی ہے، درجے بھی ہیں، یہ نہیں کہ تینوں برابر ایک ویل ہیں. ان تینوں شکلوں سے جب بھی تجزیہ ملے گا آپ کو، علماء کا ہو یا مشائخین کا ہو یا دعات کا ہو، داعیوں کا ہو، یہ ملے گا کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل کیا ہے، فرد آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، فرد کا بھی، مجموعے کا بھی. آدمی کی دنیا پر صحیح اچھا اثر پڑے، آخرت پر آخرت کامیاب ہو، پورے مجموعے کا کی آخرت میں کامیابی ہو، دنیا کے اعتبار سے ان کے مسائل حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں. ایک ہی حل ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام پر آئیں، مومن جو ہے وہ ایمان پر آئے. اور یہ آیت قرآن پاک کی اس کی شاہد ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے وہ جو علماء بیان کرتے ہیں. یہ اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اللہ پاک نے صاف فرما دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، یعنی یا تو زبور کتاب میں یا پچھلے صحیفوں میں اور دوسری کتابوں میں، یا الذکر کی ایک تفسیر قرآن پاک بھی ہے، کہ جیسے ہم یہ بات قرآن پاک میں لکھ رہے ہیں مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ سے مراد، زبور میں بھی ہم نے یہ بات لکھی تھی. کیونکہ لکھنا تو قرآن پاک کا پہلے ہی ہوا ہے نا وہاں پہ، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں بڑا پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس بات میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت کافی پیغام ہے. سمجھ کے لیے اتنی بات کافی ہے، کیونکہ دنیا میں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے عالم والوں پر رحمت کرنے کے لیے. رحمۃ للعالمین جو ہے نا، مفہوم کے اعتبار سے مفعول لہو ہے. مفعول لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ کہے کے لیے بھیجا گیا، رحمت کرنے کے لیے ہی آپ کو بھیجا گیا، یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک. تو جب رحمت کرنے کے لیے بھیجا گیا تو دنیاوی رحمت بھی آپ کو یہیں سے ملے گی، آخرت کی رحمت بھی آپ کو یہیں سے ملے گی. تو وہ جو الارض ہے اسے جنت، ارض جنت بھی مراد ہو سکتی ہے، ارض دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے. یعنی اس آیت کا تعلق قریب کی ماضی کی آیتوں سے، پہلے کی آیتوں سے ملا ہے، تو مفہوم اس سے ملا کے اگر نکالنا ہے تو وہ اس طرح سے نکلے گا. اور آیتوں کا مضمون عام بھی ہوتا ہے، جیسے عام طور پر ہم عمار سنہ والی جو آیت ہے سیرت کے جلسوں وغیرہ میں جب پڑھتے ہیں تو اس کو کسی ایک بات سے جوڑ کے نہیں بلکہ بھائی سے مجموعی پورے عالم انسانیت کو سامنے رکھ کر، پورے کائنات کو سامنے رکھ کر، پورے عالمین کو سامنے رکھ کر تفسیر اس کی جاتی ہے. اسی اعتبار سے تقریریں کی جاتی ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں، تفسیریں کی جاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن شانوں کے ساتھ اور جن خصوصیتوں کے ساتھ اور جن صفات کے ساتھ اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اس میں ایک کا یہاں پہ بیان ہے. اور اس بیان کے اندر ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس جیسی عمومیت اور اس جیسی خصوصیت کسی کے ساتھ میں آپ کو نہیں ملے گی. جتنے اوصاف پہلے نبیوں کے بھی بیان کیے گئے ہیں ان میں ایسا کوئی وصف آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پوری مخلوق کے ساتھ اس نبی کا تعلق ظاہر ہوتا ہو. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. تو ایک ان کی ذاتی خصوصیت نمایاں ہوتی ہے اس میں کہ اللہ پاک کا ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بہت سی ایسی ہیں، جس میں سے ایک خصوصیت یہ ایسی ہے کہ اصلاً پوری کی پوری مخلوق کا ان کے ساتھ میں کیا جوڑ ہے وہ بتایا گیا ہے، کہ مخلوق پر رحمت جو ہے، پوری مخلوق پر رحمت اور پوری مخلوقین پر رحمت، عالمین جمع ہے نا، سب کے اوپر جو رحمت ہے اس کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس کے ان پر رحمت کرنے کے لیے، مخلوقات پر رحمت کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے. یہ خصوصیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے آپ عامۃ الخلق کے لیے ہیں، کافۃ الناس کے لیے ہیں، اسی لیے آپ جنات اور انسانوں کی طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اسی لیے آپ قیامت تک کے لیے ہیں، اسی لیے آپ آخری نبی ہیں. اس لیے کہ رحمت للعالمین اگر نہ ہو، اگر آپ کو آخری نبی نہ مانا جائے تو رحمت للعالمین کس معنی میں؟ ایک خاص اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہو جائے گا، پھر وہ سب کے لیے تو نہیں رہے گا نا وہ. اور بتلانا یہ ہے کہ یہ جو عابدین کے لیے بشارت دی گئی ہے اور یہ جو عبادی صالحین کی وضاحت کی گئی ہے، اس مضمون کو جوڑ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، ان کی جو پیغمبری ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو تربیت ہے، وہ ہے وہ چیز جو بندے کو عابد بناتی ہے، بندے کو صالح بناتی ہے، بندے کو مستحق بناتی ہے دنیاوی خلافت کا، اور مستحق بناتی ہے اخروی خلافت اور نجاح اور کامیابی کا. وہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین سے یہ جوڑ ہے. ظاہر ہے کہ تفسیر کے پہلو تو اس کے اتنے بے شمار ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود کے اعتبار سے، اللہ پاک نے شفاعت کبریٰ کے اعتبار سے، اور اللہ پاک نے پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت کو ختم نہیں کرنے کے اعتبار سے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اور زندگی کا دستور اور ہدایت کے اعتبار سے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. وجود کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ وجود میں حضور ہی کا وجود سب سے پہلے ہے، نور کا وجود، پھر اسی کے حصے بن کے کائنات بنی ہے. آخرت میں سارا مسئلہ جو حل ہوگا حضور کی شفاعت کے بعد ہی ہوگا، چاہے کافروں کے لیے ہو چاہے ایمان والوں کے لیے ہو، ورنہ اس مصیبت میں ایسے پھنسے ہوئے ہوں گے کہ کافر اس نتیجے پر ہوں گے میدان حشر میں کہ ہم کو جہاں جانا ہے جانے دو، مگر یہاں سے تو نکالو پہلے. یعنی جہنم کو ترجیح دیں گے میدان حشر کی پریشانی سے، وہ حضور سے حل ہونے والا ہے مسئلہ. ہو الستو بربکم کا جو وعدہ لیا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سب نے ہاں کہا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا جواب دیتے اور پھنس جاتے وہیں، آنے سے پہلے ہی پھنس گئے. قالو بلا کا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے پر ساری انسانیت نے کہا کہ ہاں اس وقت بلا کہنا ہے. نام کہتے تو بھی کافر ہو جاتے، کیونکہ وہاں بلا ہی جمتا ہے، نام بھی نہیں جمتا. کیا میں رب نہیں ہوں؟ آپ بولے جی ہاں. کیا مطلب جی ہاں کا؟ تو مطلب ہے کہ ہاں آپ رب نہیں ہیں، تو جی ہاں کی عربی نام ہے. وہاں پہ بلا بولنا ہے، کیوں نہیں ہے، آپ برابر ہیں، یہ معنی دینے والا جملہ چاہیے تھا وہاں پہ. ابن عباس نے فرمایا ہے یہ کہ یہ بلا جو ہے وہ حضور نے سکھایا ساری روحوں کو. جب کشتی نوح جو ہے اس میں جو انسان بچے ہیں وہ حضور کی برکت سے بچے، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جو بچ گئے وہ حضور کی برکت سے بچ گئے. حدیث میں یہ بات، یعنی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، جو حدیث ہونے کی دلیل ہے. اگر وہ صحیح نہ ہوتا تو فرماتے نہیں ایسا مت کہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں مبالغہ ہے میرے ساتھ. آپ نے فرمایا مبالغہ کی بات نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات ملی، مطلب یہ کہ یہ حضور کی برکت سے ہی دنیا وجود میں باقی ہے، اور حضور ہی کی برکت سے پچھلے لوگوں کی طرح سے سب کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنی بدتمیزی کریں. چونکہ اللہ نے، حضور نے یہ وعدہ لیا اللہ پاک سے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا عذاب سے، ویسے اس امت کو ہلاک نہ کیا جائے. تو یہ جو دنیا کے اندر چند دن مزے کر لینے کا ہے، ان لوگوں کو جو چانس مل رہا ہے نا، وہ بھی حضور کی برکت سے ہی مل رہا ہے. اب آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں جتنے دن ہیں مزے کر لے رہے ہیں. مادی اعتبار کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رحمت کا ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جب تک دنیا اللہ اللہ، دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، یعنی مسلمان رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی، مسلمان کس سے رہے گا؟ حضور کی برکت سے رہے گا، حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے رہے گا. تو جب تک دنیا زندہ ہے، قائم ہے، وہ بھی حضور کی رحمت ہے. دنیا کی بقا میں، دنیا کے وجود میں، دنیا کے باقی رہنے میں، دنیا کے چلنے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، اس کا اثر اللہ پاک یوں ظاہر فرما رہے ہیں. اور یہ رحمت جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اعتبار سے تو متعین ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا راستہ سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں. اس لیے اگر حضور کو کوئی نہیں مانا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کی رحمت نہیں پائے گا. جب رحمت نہیں پائے گا تو عذاب پائے گا، اب عذاب پائے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ جہنم میں جائے گا. مسلمان اس میں کیوں ڈاؤٹ میں آتا ہے بول تمہیں؟ یہ ایسی بات نہیں ہے جو قرآن پاک میں کھلے طور پر لکھی ہوئی نہ ہو، حدیث میں لکھی ہوئی نہ ہو، کہ نہیں دوسرے لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، دوسروں کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے. بھائی کہاں سے ہو جائے گی؟ ہمارے گھر کی چیز ہے کہ ہم ایسا نہیں بول سکتے یا بول سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر مفتی صاحب نے ایسی تقریر کر دی لہٰذا ان کے ساتھ کوئی، مفتی صاحب کی کیا، مفتی صاحب کی مجبوری ہے، یہ اللہ کی بات کی ترجمانی ہے نا، یہ تو اس میں کسی مفتی مولوی کا کوئی حساب نہیں. ہم وہاں گئے تھے نا، جہاں پہ وہ ندوی ہے کیا نا، ندوی تھا پہلے، جماعت میں جاتے ہوئے جو مسجد ملی تھی یار، ڈیڑھ گھنٹے پہ دو گھنٹے پہ، انڈیانا کے اندر، انڈیانا میں ایک مسجد میں ہم گئے تھے. وہاں پوچھا بھائی یہاں پہ ایک امام تھا اس سے پہلے کیا ہوا، تو کہنے لگا اس کو نکال دیا. میں نے پوچھا بھائی کیوں نکالا، تو کہنے کہ اس لیے نکالا کہ اس سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مدر ٹریسا جنت میں ہے کہ جہنم میں، جنت میں جائے گی کہ جہنم میں جائے گا. مدر ٹریسا ظاہر ہے کہ ایک مقدم، ان لوگوں کے پاس بہت محترم شخصیت ہے، خدمات ہیں اس کی، قربانیاں ہیں، اس نے وقف کر دیا اپنے آپ کو بیماروں کی، کمزور لوگوں کی مدد کرنے میں، تو ان کے پاس تو تقدس ہے، احترام کی چیز ہے. اب یہ یا تو سوال کیا گیا سیاستاً یا اس کو پھنسایا گیا، جو بھی ہوا بہرحال اس نے سیدھا سیدھا اسلامی جو جواب ہے وہ دے دیا کہ بھائی جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ تو مسلمان تو تھی نہیں، وہ تو جنت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگے مدر ٹریسا کو جہنم میں پہنچا دیا، لہذا امامت سے نکال دیا پوری کمیٹی نے مل کے. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ مسلمان جو ہے نا اس میں بولنا ہے نہیں بولنا، مسلمان جو ہے نا اس میں شک کرے، شک کریں گے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا بھائی، شک کریں گے تو ہمارا ہی ایمان باقی نہیں رہے گا. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ عقیدے کی چیز ہے، یہ فیت کی چیز ہے. اور فیت یہ ہے کہ حضور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر مسلمان حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے گا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، چونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نبیوں کی نبوت پر یقین رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے نہیں ہے؟ ضروری ہے. تو یہ مذہبی چیز ہے، یہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کا جتنے پیغمبر ہیں سب ماننے پڑتے ہیں، تو کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار، جن کے نام کے ساتھ پیغمبری کا بیان آ گیا ہے ان کے نام کے ساتھ اگر انکار کر دیا تو کفری ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا انکار کفر ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار کفر ہے، حضرت داؤد کا انکار کفر ہے، حضرت سلیمان کا انکار کفر ہے، حضرت یوسف کا انکار کفر ہے، حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا انکار کفر ہے، ابراہیم کا، جتنے 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں کسی کا بھی انکار کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب میں جھوٹا ہوں. جو آدمی کسی کو نہیں مانے گا وہ میری طرف جھوٹ کو منسوب کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی ہیں، تو کہہ رہا کہ نہیں وہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، تو مجھے کیا بول رہا تو؟ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی کہ آپ وہ آنے والے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آ گئے تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد کی آیت ہے کہ من اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتا ہے. یعنی یہ نہ ماننا مجھے جھوٹا بولنا ہے. اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تو اس نے اللہ کو جھوٹا مانا، اور اللہ کو جھوٹا ماننے کے بعد میں مسلمان رہتا کوئی، مذہبی رہ سکتا ہے کوئی؟ ایسی بات ہے. اور جیسے کل ہمارے بیان میں حضرت تھانوی کے واضح میں بات پڑی گئی تھی نا، کہ اگر کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اختیار نہیں کیا تو وہ کسی بھی پیغمبر کا نام لے خود اس پر بھی اس نے ایمان کو اختیار نہیں کیا. یعنی اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا حضور کو نہ مانے تو وہ عیسائی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مانتے تھے، ان کی کتاب میں ماننے کا بیان ہے، وہ ماننے کی تبلیغ کر کے گئے ہیں، منوانا ان کا مشین تھا. اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہ مانے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ویسا نہیں ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں مانا ہے، کیوں؟ وہ تو مانتے تھے، ان کی کتاب میں ماننے کا بیان تھا، وہ تبلیغ کرتے تھے، ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ خود بھی مانیں اور اپنی امت کو منوائیں. قرآن پاک میں کسی پیغمبر کی نبوت کے انکار سے اللہ کا انکار لازم آتا ہے اور اللہ کے انکار سے کفر ہو جاتا ہے اور کفر سے جنت کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے نجات نہیں ہے. یہ بات برادران قوم کو بتانے کی ہے مگر حکمت سے بتانا, طریقے سے بتانا مگر بتانا ہے ان کو. آپ کوئی اپنی پالیسی بنائیں, کوئی اسٹریٹجی بنائیں کہ بھئی ان لوگوں کو اس حقیقت سے واقف کرانا ہے کہ دیکھو تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مذہبی بات کا لازمہ یہ ہے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. اگر تم نہیں مانو گے تو تم اپنے مذہب ہی نہیں رہو گے. بائبل کا ماننے والا بائبل ہی نہیں رہے گا, تورات کا ماننے والا توراتی نہیں رہے گا, حضرت عیسیٰ کا ماننے والا عیسائی نہیں رہے گا, حضرت موسیٰ کا ماننے والا موسوی نہیں رہے گا. اور پھر یہ قرآن میں بھی صاف ہے, حدیثوں میں صاف ہے. ایک قرآن میں کہیں ایک جگہ ہے سمجھ رہے ہیں, یا حدیثوں میں کہیں ایک جگہ ہے, پچاس سو آیتیں اور حدیثیں اس مضمون میں واضح ہیں بالکل. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ ان کے ماننے والے مجھے نہ مانے تو نہیں رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اگر وہی پیغمبر آ جائیں تب بھی ان کو مجھے ماننے کی مجبوری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ میری شان اللہ نے ایسی بنائی, میری حیثیت ایسی بنائی, اور ان کو پہلے سے بتا دیا ہے اور ان کو اقرار ہے اس بات کا کہ اگر وہ خود آ جائیں تو وہ اپنی بات چھوڑ کے میری بات ماننے پر مجبور ہیں. یہ حضور نے خود فرمایا, لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اگر آج موسیٰ زندہ ہو تو ان کو گنجائش نہیں ہے میری اتباع کے علاوہ, ان کو چارہ نہیں ہے میری اتباع کے علاوہ. اسی لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مفہوم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عام ہونا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تام ہونا, قرآن علوم اور قرآن تعلیمات کا سب کے لیے اپلیکیبل ہونا, سب لوگوں پر اس کا جو ہے نا اپلائی ہونا, اور سب پر فرض ہونا, سب کو اس کا ماننا ضروری ہونا, یہ ایک واضح مفہوم ہے جو پایا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں. چونکہ لوگ جانے میں ادھر اس مضمون کے اس رخ کی طرف جانے میں گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, بولتے نہیں گھر گھبراہٹ کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے, ابھی نہیں مان رہے وہ. کیا پتہ کوئی ان کو صحیح سمجھانے والا مل جائے تو مان جائیں, کیا پتہ کوئی اللہ کے بندے کو اللہ پاک کسی کو ایسی حکمت سجائی دے کہ وہ یہی بات اچھے پیرائے میں ان کو بول کے مطمئن کر کے, ظاہر ہے کہ جس انداز میں بول رہا ہوں اس انداز میں شاید سامنے والا فوراً نہیں مانے گا, اس کو اچھا نہیں لگے گا ایسا بولنا, لیکن حقیقت تو یہ ہے نا, اس حقیقت کو تو ان کو سمجھانا ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور یہ قرآن پاک میں خاص طور پر جمعہ کے دن جو سر کہف پڑھا جاتا ہے اس کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تمہیں ڈرانا ہے. لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, سورہ کہف کو ہر جمعہ پڑھتے رہو حضور نے فرمایا, اور اس کی پہلی پانچ آیتوں کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اس لیے تاکہ ایمان والے ان لوگوں کو ڈرائیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ جہنم میں جانے والا ہے, اب ان کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. تب ظاہر ہے کہ ایک آدمی طاقتور بھی ہے, پاور میں بھی ہے, اور جناب والا اقتدار میں بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت سی خوش فہمیوں میں ہے اپنے اعتبار سے کہ میں ایسا میں ویسا, اب وہ غلطی پر ہے, اب ایک دوسرا آدمی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے وہ حق پر ہے, تو یہ آدمی اس کو باور کرائے سمجھائے تو بڑی حکمت عملی چاہیے, تدبر چاہیے, حلم چاہیے, اور ایک سلیقہ چاہیے بات کا. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے مسلمان کا دماغ اس کو لے پوری طرح ابزرو کرے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتاؤ, اس میں کوئی شک ہے تو واضح کرو, اس کو کلیئر کر لو, اس میں بصیرت حاصل کر لو کہ کیا یہ ایسی حقیقت ہے جو مولویوں کی کہی ہوئی ہے, یا ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن اور حدیث کی واضح حقیقتوں میں سے ہے. یہ بات آپ بالکل نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث کی واضح حقیقتوں میں سے ہے, یہ کسی کے بولنے کی بنیاد پر نہیں ہے. اس سے واقف کرانا ساری انسانیت کو ضروری ہے کہ بھئی دیکھو تم کتنے ہی پاورفل ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, تم طاقتور ہیں, تم انتظامی صلاحیت تمہارے اندر بہت ہے, ڈسپلن تمہارا بہت اچھا ہوتا ہے, شکل صورت تمہاری بہت اچھی ہے, کلر تمہارا بہت پیارا ہے, وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس ہے, لیکن دیکھو ایک امانت ہمارے پاس ہے, اس سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے. نہ ہمیں تمہارے ملک سے کوئی کام ہے, نہ تمہارے انتظام سے کوئی کام ہے, نہ تمہاری طاقت سے کوئی کام ہے, بلکہ اسلام صحابہ کرام تو یہی بولتے تھے کہ تم اپنی جگہ پہ رہو, ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے تم سے. اہل علماء حضرات کے تبلیغ کرنے میں غیر علماء کے سیاسی اقتدار کو لے کے تبلیغ کرنے والوں کے اندر فرق یہی پایا جاتا ہے. سیاست میں پہلے داخل ہونے والا یہ بولتا ہے کہ تیرے سے نہیں ہوتا میرے کو دے کام کرنے کا موقع, تو انہیں لڑنے کو آ جاتا ہے. اہل اللہ کیا کہتے رہے ہیں؟ اہل اللہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے اپنے جھمیلے بھوتے ہیں، یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے، حکومت آپ ہی کو کرنی ہے، بس یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو کے کرو، اسلام کو لے لو، اسلام کو لے لے کے کرو، کوئی دخل دینا نہیں ہے، بلکہ ہم سے بہتر آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی کریں صاحب. اگر مسلمان یہ بتا دے کہ ہمیں تمہارے اقتدار میں کچھ نہیں چاہیے، مال میں کچھ نہیں چاہیے، حکومت میں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کا راستہ یہ ہے کہ جو کرنٹ ان کا یعنی اپڈیٹ جو ان کا مذہب ہے اس کو لینا پڑے گا آپ کو، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے بتا دیا کہ اللہ پاک نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے، عالم والوں پر رحمت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، کسی اور مقصد کے لیے مبعوث نہیں کیا، صرف رحمت کرنے کے لیے مقصود کیا، مبعوث کیا، یہ مقصد ہے اس جملے، ایسا بنتا ہے جملے کا مفہوم کہ کسی اور کام کے لیے، کسی اور غرض کے لیے آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا مگر رحمت کے لیے. اب جتنی بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں کام میں آئیں گی وہ سب رحمت کا ہی حصہ ہوں گی، سب رحمت کی بیس پر ہوں گی وہ، حتیٰ کہ اگر کافروں سے دشمنوں سے لڑنا بھی پڑا تو وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہی ہوں گی، اس میں بھی وہ رحمت والا ہی پہلو شامل رہے گا، وہ مطلب اس کا بن جاتا ہے. جیسے اچھی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکو کو پکڑے، وہ چور کو پکڑے، وہ اس کو سزا دے، وہ اس کو جیل میں بھیجے، تو جو جیل میں گیا وہ تو جیل میں گیا لیکن ساری انسانیت کے اوپر تو رحم ہو گیا نا، اس پر انعام دیا جاتا ہے. جو بڑے چور کو پکڑتا ہے اس کو کیا انعام دیا جاتا ہے؟ ٹرافی دی جاتی ہے کہ بھائی تم نے بڑے چور کو پکڑا ہے، بڑا کارنامہ ہے تیرا، تعریف کی چیز ہوتی ہے وہ، اس طرح کی چیز ہے وہ. اگر اس کے علاوہ اور ذمہ داریاں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور ہیں یقیناً ہیں، تو وہ سب رحمت کے ہی زیر اثر آتے ہیں. قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے بس وہ یہ ہے کہ میرا، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے بس، کیا تم لوگ بات ماننا چاہتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا مانو گے اس بات کو؟ یہ پوچھ لو ان سے. اصل مذہب کی اسٹریٹجی سمجھنے میں ہمیشہ غلطی ہوئی لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں یہ سمجھایا کہ ہر انسان کا اصلی کام میری بندگی کرنا ہے، جب جس کے ذریعے سے جو کہلواؤں وہ ماننا ہے. تو جب ایک دوسرا نبی آتا، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے جو نبی آتے، جب دوسرا نبی آتا تو پہلے نبی کے ماننے والے دوسرے نبی کو ماننے میں الجھن کرتے تھے کہ ہم تو وہ نبی کو مانتے ہیں. اللہ یہ فرماتا کہ بھئی وہ بھی میرا ہی نبی، یہ بھی میرا ہی نبی ہے، تو تم تو میرے بندے ہو. اصل پریسیڈنٹ بدلتا رہتا ہے، ادارے کا ذمہ دار بدلتا رہتا ہے، مسجد کا سیکرٹری بدلتا رہتا ہے، انتظام تو وہی رہتا ہے نا. تو اب جو آدمی جس جگہ آئے گا تو اس میں اصل بات کس کی چلنی ہے. اسی وجہ سے مذہب ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک ایک ہی مذہب ہے، وہی مذہب ہے، وہی ہے کہ الہ اللہ ہے، اس کی بندگی کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، الہ اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام زبان ہے بس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ظاہر کرنے والے، مرضیات کو ظاہر کرنے والے ہیں، بات تو اللہ کی چلائیں گے نا، موسیٰ ہی اپنی چلائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب آئے تو اللہ کے پیغمبر بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی الہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زبان بن گئے، ترجمان بن گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ ہی الہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زبان بن گئے، کہ ان کی ترجمانی، ان کی مرضیات کی ترجمانی کرنے والے ہیں. تو یہ مفہوم دیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی پچھلے نبی کے ماننے والے اگلے نبی پر ایمان لانے میں گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بھئی تم بندے کس کے ہو؟ میرے بندے ہو. تو اب تک میں بول رہا تھا کہ ان کی بات سننا ہے، اب میں یہ بولوں کہ ان کی بات سننا ہے، تو تم کو پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ بندگی کس کی کرنا ہے، اپنی کرنا ہے یا میری کرنا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. اس کو فرمایا جا رہا کہ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف تو اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم ماننے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہیں مانتے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ یہ بدلہ دینا کہ میں تم کو بہت وضاحت کے ساتھ سمجھا چکا ہوں. کوئی شبہ رہ گیا ہو، حجت باقی رہ گئی ہو، کوئی پہلو رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی پھر میں نے اپنا تبلیغ رسالت کا جو فریضہ تھا وہ پورا کر دیا، اور جو حجت اللہ کی طرف سے تاکہ تم کوئی کل کے دن عذر نہ کر سکو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمارے اشتباہ کو دور نہیں کیا گیا. فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں تم کو مطلع کر چکا ہوں بالکل وضاحت کے ساتھ کہ دیکھو کامیابی اسی راستے میں. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں ہی نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا ہوں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے نہ ماننے کی صورت میں عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، وہ نزدیک ہے یا دور ہے، یہ وہی جانے گا، جس نے وعدہ کیا وہی جانتا ہے۔ میرا کام وعدے کو پہنچانا تھا، میرا کام وعید کو پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ پوچھتے تھے کہ بھئی پھر کب ہے یہ وعدہ، کب سزا ہوگی ہم کو، کیونکہ مذاق اڑانے والا تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ یہ فرما دیجیے کہ وہ نزدیک ہے یا دور ہے، وہ ان کو معلوم ہے۔ اِن ادری قریب ام بعید ما توعدون، اور میں نہیں جانتا، ان نافیہ ہے نہیں کے معنی میں، اور نہیں جانتا میں کہ یہ وہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بات یہ ہے کہ وہ تمہاری علانیہ بات کو بھی جانتا ہے اور تمہاری چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ جو چیزیں تم اپنے سینوں میں رکھتے ہو اور ظاہر نہیں کرتے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو چیزیں تم علانیہ طور پر کہتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے اس کو معلوم ہے تمہارے باطن کی، تمہارے ظاہر کی حالات، اور وہی طے کرنے والا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، کب کیا جائے، کیسے کیا جائے، سزا دینے کے لیے مؤخر کرنا ہے یا جلدی لانا ہے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں۔ وہی ندری اللہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور یہ بھی میں نہیں جانتا کہ تمہارا عذاب کو ابھی اس وقت نہ دیا جانا آزمائش ہو تمہارے واسطے، یا یہ کہ دنیا میں تھوڑے دن موقع دینے کے لیے اللہ پاک نے ایسا فرمایا، وہ بھی کوئی آزمائش کی شکل ہے، یا دنیا میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن مہلت اگر دی جاتی ہے تو توبہ کر لیں، سمجھ جائیں، کوئی ان کو ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں ہماری بات پہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا عذاب کو مؤخر کیا جانا، پکڑنا نہیں، تمہاری مخالفت پر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کر نہ آنا، اس کا سبب یہ ہو کہ کوئی فتنے میں بلا میں تم کو مبتلا کرنا مقصود ہے اس سے، کہ اس میں سزا اور بڑھانا مقصود ہو، اور یا پھر یہ کہ تم کو یہ موقع دینا مقصود ہو کہ شاید تم توبہ کر لیں، شاید تم اصلاح کر لیں، یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا، قال رب احکم بالحق، پھر فرمایا نبی نے، اور نبی کا فرمانا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو بحکم حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرما دی کہ رب احکم بالحق، پروردگار فیصلہ فرما دیجیے حق کے مطابق۔ چنانچہ اس کے بعد ہی پھر وہ قصہ پیش آیا، سو جو فتح مکہ کا جو واقعہ، بدر کا جو واقعہ پیش آیا، بدر کے اندر یہ سارے کے سارے مارے گئے، بڑے بڑے سزا دی گئی ان کو، صناديد قریش کو، یہ واقعہ اس کے بعد ہی ہوا ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہہ دیا نبی نے کہ پروردگار فیصلہ فرما دیجیے حق کے ساتھ، کیونکہ آذنتکم علی سواء ہو چکا تھا، وضاحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ بتایا جا چکا تھا۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب رحمان ہے اور اسی سے مدد چاہی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو تم الزام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو، شرک کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو ہماری اس بات پر کہ ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اس کے مقابلے میں جس سے مدد چاہی جائے گی وہ اللہ ہے، اور وہی ہمارا رحمان، رحم کرنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ بس یہ سورہ حج، یہ سورہ بنی اسرائیل تھی، سورہ انبیاء تھی، جس میں حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص خاص انداز میں تذکرہ فرما کر، اور حضرت انبیاء کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا بیان خاص طور پہ سمجھا کے۔ دوسری جگہوں پر بھی پیغمبروں کے واقعات ہیں، لیکن اس سورہ انبیاء میں جو پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں نوعیت کچھ ایسی ہے کہ خود نبی نے اپنے معاملے کو کیسے اللہ پاک سے حل کیا، وہ اپنی ضرورتوں میں کیسے اللہ سے رجوع ہوتے تھے، وہ خود کیسے بندگی کرتے تھے، وہ خود کیسے ڈرتے تھے، وہ خود کیسے مانگتے تھے، تو اس کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ خود بندے تھے اور بندگی میں کمال رکھتے تھے اور بندگی میں ہم سے رجوع ہوتے تھے۔ پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، یہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے وہ سمجھائی گئی، اور پھر اللہ پاک نے توحید کا بھی مضمون اور رسالت کا بھی مضمون خوب واضح انداز میں بیان فرمانے کے بعد میں سورت کو مکمل فرما دیا، جیسے کہ قرآن پاک کا اپنا انداز ہے کہ اس کا جو مشترکہ مضمون ہوتا ہے وہ توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کا، ماننے والوں کی کامیابی کا، نہیں ماننے والوں کی ہلاکت اور بربادی کا، ماننے والوں کے لیے خوشی اور خوشخبری کا، وعدوں کا اللہ پاک کی طرف سے دنیاوی قسم کے بھی اور اخروی قسم کے بھی، اور نہیں ماننے والوں کے لیے وعید کا، دنیاوی نقصانات کا بھی، آخرت کے نقصانات کا بھی۔ یہ ایک انداز ہے قرآن پاک کی صورتوں کا، جس میں زیادہ تر مضامین اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، مسائل، احکام، تفصیلات، عمل کرنے کے، کون سا کام کیسا کرنا ہے، کیا ہے، یہ تفصیلات قرآن پاک میں زیادہ نہیں آتی ہیں، کہیں کہیں آتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجعلنا شاكرين لنعمتك وسنين بها قابليه واتم علينا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے مولا کریم قرآن پاک کے انوارہ سے ہم سب کو منور فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دل دماغ کو ہماری روح کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے، اے اللہ قرآن پاک کے مطابق ہمارے ظاہر و باطن کو آراستہ فرما دیجیے، ہمارے ایمانوں میں کمال پیدا فرما دیجیے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں علم و حکمت سے سرفراز فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں تبلیغ کی حکمت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ برادران ملک کو ساری انسانیت کو آپ کے پیغام کے پہنچانے میں ہمیں قبول فرمائیے، ہمیں استعمال فرمائیے اور صفات قبولیت کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو دین پر متوجہ فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت میں ایسی محنت کو زندہ فرما دے جس میں وہ ایمان پر اور اعمال پر آ جائیں، اے اللہ اس محنت کو رواج عام اور قبول عام نصیب فرمائیے، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے، کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے، قدم قدم پر غیب تائید کو شامل حال فرمائیے، صحت اور عافیت سے مالا مال فرمائیے، ہر قسم کی مصیبت و پریشانی اور ابتلاء اور آزمائش سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ انسانی شرور سے، شیطانی شرور سے، جناتی شرور سے، ان تمام شرور سے ہماری پوری پوری اور ہمارے بیوی بچوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔